بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد میں سے جو صفت قرآن کریم میں مقرر ارشاد فرمائی ہے وہ اس کی صفت حکمت اور یہ کہ پروردگار عالم نے کوئی عمل کوئی خلقت بغیر ہدف اور مقصد کے انجام نہیں دیے، چاہے وہ کائنات کی عظیم الشان مخلوقات ہوں جس میں انسان سر فہرست ہے، اور یہ وہ کائنات کی پست ترین مخلوقات ہوں جن میں جمادات اور نباتات کو شمار کیا جاتا ہے، چاہے کل نو کا تذکرہ ہو تو پوری انسانیت کا کوئی مقصد ہے، چاہے فرد فرد انسان کا تذکرہ ہو، میرے اور آپ کا جیسے کا تذکرہ، ہر فرد کا، ہر نو کا، ہر صنف کا علیحدہ مقصد موجود ہے، کوئی مقصدیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. بس 6 ارب انسان دنیا کے اندر موجود ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک ہدف ہے. ایک کوئی قوم موجود ہے، کوئی قبیلہ موجود ہے، اس قوم اور قبیلے کا چونکہ علیحدہ عنوان ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور فرد چونکہ خود ایک عنوان ہے اس کا بھی اپنا ایک مقصد ہے. لہذا قرآن کریم کے اندر جب آپ توجہ فرمائیں تو کہا جاتا ہے کہ 3 قسم کی پکار اور طلب انسان سے کی جائے گی. ایک طلب انسان کی اس کے اپنے اعمال کی طلب ہوگی کہ اس نے خود اعمال کیا انجام دیے، یہ انسان کی فردی کتاب ہوگی. اذان پیچھے جاری ہے اور کچھ مجبوری ایسی ہو گئی کہ وقت بالکل عین شروع اسی کے اوپر آ گیا. بہرحال اذان کے احترام میں ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان کو پکارا جائے گا ایک تو اس کے اپنے نام اعمال کے اوپر جو اس کا فردی نام اعمال ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا انجام دیا، ایک اس کا قوم اور امت ہونے کے ناطے کہ فرماتا ہے کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت کو اس کی کتاب پر پکارا جائے گا، اور ایک انسان کی پکار ہوگی کل انسانیت کے ناطے کہ مجموعی طور پر پوری انسانیت کا ایک فرد ہونے کے ناطے اس نے پوری انسانیت کے لیے کیا اعمال انجام دیے. بس ہر چیز کا ہدف اور مقصد دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا. جب یہ ہدف و مقصد ہے تو ان میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اپنے ہدف و مقصد کو بلا امتحان حاصل کر لیں گی. ان کو کم از کم وہ جو امتحان کے ہمارے جانے پہچانے پیرامیٹرز ہیں جس طرح سے ہم جانتے ہیں امتحان کو، اس قسم کے امتحان سے نہیں گزرنا. مثلا سورج اور چاند اپنے مقصد کو حاصل کریں گے، کیا کسی امتحان سے گزر کے حاصل کریں گے؟ نہیں. یہ وہ مخلوقات ہیں جو کم از کم اس امتحان سے گزرے بغیر حاصل کریں گے جن کو ہم امتحان سمجھتے ہیں. اگر اس کا کوئی اور امتحان ہو رہا ہو تو وہ ہم جانتے نہیں ہیں. البتہ ممکن ہے کسی کے لیے تعجب کی بات یہ ہو کہ ہم یہ کیوں تاکید کر رہے ہیں کہ کوئی اور امتحان ہو یا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم روایات کے اندر کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں کہ یہ مخلوق بھی وہ مخلوق ہے جس میں اطاعت اور نافرمانی کی کوئی پہلو ضرور موجود ہے. مثلاً اگر آپ نے غور فرمایا، یقینا غور فرمایا ہوگا کہ چاند دیکھنے کی جو دعا صحیفہ سجادیہ کے اندر درج ہے، اس کے ابتدائی جملات میں لکھا ہے ایہا الخلق المطیع، اے اللہ کی فرما بردار مخلوق. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو جس کے اندر اطاعت اور نافرمانی کا کوئی امکان ہی نہ ہو، کیا اس کو مطیع فرما بردار مخلوق کہا جائے گا؟ یہ کہ امام ارشاد فرما رہے ایہا الخلق المطیع، اے اللہ کی فرما بردار مخلوق، مجھے لگتا ہے کچھ اشارہ کم از کم ہمیں ملتا ہے کہ اس میں بھی کوئی پہلو ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں، کم از کم ہم نہیں جانتے. تو بس جو نون پیرامیٹرز ہیں امتحان کے، ان کے تحت تو ان کا کوئی امتحان نہیں ہے، یہ اپنے ہدف کو بغیر امتحان کے حاصل کر لیں گے. لیکن ہم جیسے انسان قطعاً ہدف اور مقصد کو با امتحان حاصل کریں گے، بغیر امتحان کے ہدف اور مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. اب یہاں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو ہدف اور مقصد کو حاصل کرنا ہے بغیر امتحان کے ممکن نہیں ہے، تو سوال یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ امتحان جو میں اور آپ دے رہے ہوں گے، اور وہ امتحان جس کو گزارتے ہوئے میں اور آپ کسی کامیابی اور ناکامی پر فائز ہوں گے، اس امتحان کی ایک مجموعی کیفیت کیا ہے، اس امتحان کا ایک مجموعی اصول کیا ہے؟ اس امتحان میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کچھ لوگ کامیاب ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہے کہ اگر مثلاً 6 ارب انسان ہیں اور 6 ارب انسان ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، تو اس امتحان کے نتیجے میں کچھ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو کم از کم جس کو ہم جانتے ہیں کامیابی اور ناکامی، اس کے تحت ناکامی کے دائرے سے گزر رہے ہیں. جو اس خمسے کے لیے ہم نے عنوان سوچا ہے وہ یہ کہ مجموعی طور پر جن کو ہم کامیاب انسان کہتے ہیں، جو کسی گزرتے ہوئے امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کامیاب انسانوں کے خواص کیا ہوتے ہیں؟ امتحان تو ایک ایسا معاملہ ہے جس سے کسی کو گریز نہیں ہے. کوئی دنیا کا کوئی فرد یہ کہہ دے، چاہے اس صدی میں زندگی گزار رہا ہو چاہے پچھلی صدیوں میں، کہ میں امتحان سے نہیں گزروں گا، تو اگر انسان ہے، عاقل ہے، عقل رکھتا ہے، امتحان سے گزرے گا. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ فرمایا کہ کوئی دیوانہ ہو، اتنا دیوانہ ہو کہ مثلا انسان کو مارنے اور نہ مارنے کو تشخیص دے سکے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا دیوانے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مثلا آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اس کا مطلب ہے وہ دیوانہ ہے لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. فرمایا اتنا بھی ہوگا تو اس کا بھی امتحان ہوگا، حتیٰ بظاہر دیوانہ ہے لیکن اتنی اس کے اندر عقل ہے کہ پتھر اٹھا کے آپ کو نہیں مار رہا، اگر اتنی سی بھی عقل ہے اس پر بھی امتحان ہوگا. چاہے کسی بھی نوعیت کا انسان ہو، اگر انسان کہلانے کا مستحق ہے اس کو دائرہ امتحان سے گزرنا ہے. جبکہ دائرہ امتحان سے گزرنا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو کامیاب انسان ہوتے ہیں اور وہ جو ناکام ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، جو کامیاب انسان ہیں ان کے خواص کیا ہے اور وہ جو ناکام ہیں ان کے خواص کیا ہیں، اس کو ہم ایک خاص پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں گے جس کے بیان ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا پہلو ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امتحان علنی نہیں ہوتا، یہ تو طے شدہ اصول ہے. جو مثلا پہلے دن انسان کچھ اصول طے کر رہا ہوتا ہے تو ایک طے شدہ اصول ہے کہ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا امتحان نہیں ہو رہا، خام خیالی ہے. اگر کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے میرا امتحان نہیں ہو رہا، سوائے خام خیالی اور جہالت کے کچھ نہیں ہے، قانون الہی کے خلاف ہے کوئی انسان یہ کہہ میرا امتحان نہیں ہو رہا، یا انسان ہے یا امتحان ہو رہا ہے، دو چیزیں ممکن نہیں ہیں. بس امتحان تو ہر صورت میں ہوگا. بعض اوقات امتحان علنی ہوتے ہیں، کھلا امتحان ہو رہا ہے، بعض اوقات امتحان خفی ہوتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے کہ یہ شاید احتمال دے کہ امتحان نہیں ہو رہا. دونوں کی مثال ہمارے سامنے ہیں. مثلا کربلا کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کربلا ایک علنی امتحان ہے. کربلا کے میدان میں کوئی ہے جو کہے میں امتحان نہیں دے رہا، چاہے وہ سید الشہداء کے لشکر کا حصہ ہو چاہے وہ باطل کا لشکر ہو، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے. ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کھلا امتحان ہو رہا ہے، چاہے وہ سید الشہداء کی طرف ہے چاہے وہ یزید کی طرف ہے. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے اور آپ شام غریبہ کی روایات کے اندر دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ مسائل مقصود نہیں ہیں، کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لوٹ رہا ہے اور لوٹتے لوٹتے رو بھی رہا ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے بدبخت جب تو لوٹ رہا ہے تو لوٹتے ہوئے رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں رو اس بات کے اوپر رہا ہوں کہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ میں اہل بیت کو لوٹ رہا ہوں. اچھا اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جو لوٹنے والا اگر مثلا یہ نہیں جانتا ہوتا میں کس امتحان سے گزر رہا ہوں تو کیا رونا تھا پھر اس میں؟ نہیں، یہ رو اس بات پہ رہا ہے کہ میں اس امتحان میں ناکام ہو گیا جس امتحان میں مجھے گزرنا تھا. واضح طور پر یہ آدمی سمجھ رہا ہے. اور لشکر یزید کے اندر اکثر لوگ، نہیں کہنا چاہوں گا بہت دعوے کے ساتھ، کم و بیش ایسے ہی ہیں، کم و بیش ایسے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ ہم جس میدان سے گزر رہے ہیں یہ میدان کس قسم کا میدان ہے. بعید، بہت بعید لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا وحشی جانور ہو جس کو نہ پتا ہو کہ میں سید الشہداء کا جو مقابلہ کر رہا ہوں تو سید الشہداء کون ہے. اچھا، سید الشہداء نے حجت بھی ختم کر دی تھی کہ انہوں نے کئی دفعہ جو خطبات ارشاد فرمایا اس کے اندر کوئی پہلو چھپا نہیں چھوڑا. تو ایک بات علنی تھی، یہ علنی امتحان کی مثال ہے، واضح مثال، کھلا مثال. لیکن اب ذرا تصور کیجیے، اگر سید الشہداء کے مارکے سے کوئی 5 سال پہلے زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، کیا وہ بھی اپنے آپ کو اتنا ہی کھلا امتحان میں سمجھ رہا ہوگا جتنا کوئی کربلا کے میدان میں کھڑا ہو؟ نہیں، شاید وہ سمجھ رہا ہو کہ میرا امتحان ابھی نہیں ہو رہا، جب مارکہ کربلا ہوگا تب شاید 5 سال بعد اگر اس کو پتا ہو کہ یہ ہونے والا ہے تو میرا امتحان ہوگا. یا مثلا وہ یہ سوچ رہا ہو کہ جب امام دوم نے لشکر ترتیب دیا تھا امیر شام کے خلاف، اس وقت جب صلح ہوئی تھی اس وقت ایک امتحان ہوا تھا، اب امتحان ختم ہو چکا. اور خفی امتحان کی بہترین مثال غیبت کا زمانہ ہے، بہترین مثال. میں اور آپ اگر کربلا میں ہوتے، خدا یہ سعادت دیتا، تو کیا شبہ تھا کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں؟ سب کو پتا تھا کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں. اب احساس ہے؟ اسی کربلا کے ماننے والوں کو احساس ہے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں؟ نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں خفی امتحان. جب یہ طے شدہ اصول ہے کہ کائنات میں کوئی انسان بغیر امتحان کے نہیں جائے گا، تو پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بغیر امتحان کے جائیں گے؟ جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، خیال کیا ہے، خیال باطل کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ سب کچھ نہیں آئے گا جو تم سے پہلے والوں کے اوپر گزرا ہے؟ یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہیں وہ تمام امتحانوں سے گزرنا پڑے گا. بس یہ خفی امتحان ہے کہ جس کے اندر امتحان سے گزرنے والا امتحان سے گزر رہا ہے، جنت دوزخ طے ہو رہی ہے، لیکن آگاہ نہیں ہے، اتنا آگاہ نہیں ہے جتنا مثلا میدان کربلا میں کھڑا ہونے والا شخص آگاہ ہے. دونوں صورتوں میں، چاہے امتحان خفی ہو چاہے امتحان جلی ہو، دونوں صورتوں میں اصول ہونے چاہیے، قاعدے ہونے چاہیے، ضوابط ہونے چاہیے، جس کے تحت ہم یہ پہچان پائیں کہ کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے. اور جو خاص بات ہم جس کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے وہ علنی امتحانوں کے اندر رہنے والے لوگوں کی خواص ہے. خفی امتحان کے اندر رہنے والے لوگوں کی خواص ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم امتحان کو ہی نہیں سمجھ رہے. لیکن وہ جو علنی امتحان ہے اس کے اندر تو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو شخص کامیاب ہوا اس کے خواص کیا ہوں گے، ہم ان کو حاصل کریں گے کہ جو علنی امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، پھر ان کی تدبیر دینے کی کوشش کریں گے ان افراد پر جو علنی امتحان میں نہیں ہے، خفی امتحان میں، اس کو تدبیر دے کر دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ خواص ان میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور اگر رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کیسے لا پائیں گے؟ اس کو تھوڑا سا میں اور آپ کی خدمت میں چند جملے میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے، آپ کے سامنے میدان کربلا میں حضرت زہیر بن قین کی شخصیت ہے. حضرت زہیر بن قین کامیاب انسانوں میں سے ایک انسان، بلا شک و شبہ مارکہ کربلا کے اندر شرکت کرنے والے، سید الشہداء کے بڑے یعنی نامی گرامی اصحاب میں سے ایک، جن 72 کے نام ہمارے پاس موجود ہیں. ظاہر ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس واقعات موجود نہیں ہیں، گرچہ 72 تعداد بہت کم ہے، لیکن ان 72 میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کی کربلا کے اندر کوئی کارروائی کم سے کم تاریخ کے اندر ثبت نہیں ہوئی ہے. نام موجود ہیں ہمارے پاس قطعی طور پر، لیکن حضرت زہیر بن قین ان میں سے نہیں ہے جن کی کوئی کارروائی ثبت نہیں ہوئی ہے. نہیں شب عاشور بھی ان کا واقعہ درج ہے، روز عاشور بھی واقعہ درج ہے، ان کا اصحاب امام سے ملحق ہونے کا واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے، ان کی شہادت بھی درج ہو گئی ہے. بس گمنام صحابی نہیں ہے کربلا کا، کربلا کے نامی گرامی اصحاب میں سے ان کا نام بار بار روایتوں کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے. ان کی پہلی ایک خاصیت تو ہے کہ سید الشہداء نے خود ان کو دعوت دی اپنے کیمپ میں آنے کے لیے، اپنے لشکر میں آنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص مقام ہے حضرت زہیر کا. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو علنی امتحان میں کامیاب ہوئے کن صفتوں کے تحت کامیاب ہوئے. مثلا کیا فرق ہے حضرت زہیر بن قین کے اندر اور انہی کے جیسے ایک کوفی کے اندر جو سامنے لشکر یزید کے اندر کھڑا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور حضرت زہیر بن قین کی وہ کون سی خاصیتیں تھیں جو ان کو اس میدان کے اندر کامیابی دلا گئیں، اب ہم لائیں گے ان خاصیتوں کو اس میدان کے اندر جہاں امتحان علنی نہیں ہے. اس امتحان کے اندر مثلا آپ کو حضرت زہیر بن قین کی ایک خاصیت پتہ چلی، وہ یہ کہ آدمی شجاع ہے اور اہل خانہ کی فکر کرنے والے ہیں، اہل خانہ کی فکر کرنے والے ہیں. اس صفت کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ شجاعت زہیر بن قین کی ایک اعلیٰ صفت ہے. اچھا، موت سے بالکل نہ ڈرنے والے انسانوں میں سے ہیں، حتیٰ جب سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تھا تب بھی موت رکاوٹ نہیں تھی، اہل خانہ رکاوٹ تھے. اگر آپ کو حضرت زہیر بن قین کا جملہ یاد ہو کہ جس میں ان کی اہل خانہ نے پوچھا کہ اے زہیر، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں سے رسول خدا کے نواسے بلا رہے ہیں اور تم جانے سے گریز کر رہے ہو، تو انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ مثلا سید الشہداء مجھے موت کے لیے بلا رہے ہیں، میں موت قبول نہیں کروں گا، نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے. اس کا مطلب ہے موت سے تو بے باک ہے، موت کے مقابلے میں تو کوئی خوف نہیں ہے. خوف کس بات کا تھا؟ خوف کا اس بات کا ہے کہ جب میں مارا جاؤں گا تو تم لوگوں کے ساتھ اہانت ہوگی. صحیح ہے. اچھا، آپ کو مثبت صفت نظر آ رہی ہے، یہاں پر ایک مثبت صفت نظر آ رہی ہے، وہ کیا؟ موت کے مقابلے میں بے باک ہونا، موت کی پرواہ نہ کرنا. اس کے مقابلے میں بالکل ایک اور آدمی کو لے کر آئیے جو شاید زہیر بن قین کی طرح طاقتور انسان ہے، یعنی معرکے کے اندر مضبوط انسان ہے. وہ کون انسان ہے؟ وہ جس کے پاس سید الشہداء تشریف لائے اور سید الشہداء نے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو، اور اس آدمی نے کہا کہ اے نواسِ رسول، میں ایک شمشیر اور ایک گھوڑا آپ کو دینے کو تیار ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اچھا، یہی بات تو زہیر بن قین نے بھی کہی تھی کہ میں ساتھ نہیں دوں گا، وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ نہیں دوں گا، لیکن زہیر بن قین آخر میں جنتی ہیں اور وہ آدمی جو خود بالکل ایک جیسے جملے دونوں بول رہے ہیں وہ آخر میں جہنمی ہے. کس صفت کے تحت؟ انہوں نے بھی شروع میں کہا تھا میں ساتھ نہیں دوں گا، اس نے بھی کہا تھا میں ساتھ دوں، انہوں نے کہا تھا ساتھ نہیں دوں گا، اس نے بھی کہا تھا میں ساتھ نہیں دوں گا. صرف ایک صفت کا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ موت سے ڈرنے والا تھا، یہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، اہل خانہ کی پرواہ کرنے والے تھے. بس کوئی صفت ہمیں سمجھ میں آئی؟ پھر یہاں پر واضح صفت سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی موت سے ڈرنے والا ہے اس کا مطلب یہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا. موت سے ڈرنے والا امتحان میں ناکام ہو جائے گا. کہاں سے آپ نے نکالا؟ مقایسہ دیکھ لیجیے، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. اچھا، خوبصورت مقایسہ اس میں یہ ہے کہ زہیر بن قین کے پاس بھی سید الشہداء خود گئے تھے اور اس کے پاس بھی سید الشہداء خود گئے تھے، دونوں کے دروازے پر سید الشہداء گئے تھے. بس دونوں کے اندر ابتدائی طور پر کوئی ایسی چیز ہے جو سید الشہداء کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے دروازے تک چلے جائیں. دونوں میں کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے. اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، معاف کیجیے گا کہ میں اس کو تجزیاتی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہے، میں بار بار وہ دہرانے کی اب نہیں دہراتا جہاں پہ بار بار جاتا ہوں، کہ ہم خطابت کو قربان کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو سمجھانے کے سلسلے میں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کا پس منظر نہیں معلوم. آپ کو یہ پتا ہے حضرت زہیر بن قین کے ساتھ کیا پیش آیا، لیکن کیا ان کی پرسنل زندگی پتا ہے جو کربلا سے پہلے ہوئی ہے؟ نہیں معلوم. یہ ہماری ایک مشکل ہے قوانین بنانے کے لیے. اگر ہمیں ایک ایک فرد کی ذاتی زندگی بھی پتا ہوتی تو شاید قانون بنانا آسان ہو جاتا. ہم ذاتی زندگی میں جا کے دیکھ لیتے زہیر بن قین کا مثلا بچپنا کیسا ہے، لڑکپن کیسا ہے، جوانی کیسی ہے، پھر وہ عمر جس کے اندر آ کر شہید ہوئے ہیں اس عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کا کردار، ان کے اخلاق کیسے ہیں، تو ہم ایک کامیاب انسان کو بہت اچھی طرح جان لیتے. لیکن یہ ہماری مشکل ہے، ہم پس منظر میں نہیں جانتے پس منظر میں کیا ہے. اچھا، وہ آدمی جس نے کہا تھا میں گھوڑا اور شمشیر دوں گا، اس کا بھی پس منظر ہمیں نہیں معلوم. ہمیں تو صرف اتنے واقعات پتہ ہیں جو کربلا سے ملحق ہیں، جو کھلے امتحان سے ملحق واقعات پیش آ رہے ہیں. ان دونوں کے اندر ایک بات میں دونوں مساوی ہیں، کیا؟ کہ سید الشہداء کی دعوت دونوں کو گئی ہے. اس میں بھی دونوں مساوی ہیں کہ دونوں نے ابتدائی طور پر آنے سے انکار کر دیا تھا. فرق کہاں پر آیا؟ فرق ایک صفت کے اندر آیا، ایک موت سے ڈرنے والا ہے اور ایک موت کے مقابلے میں بے باک ہے۔ جب ہمیں یہ ایک صفت پتہ چل جائے، اب ہم اس صفت کو لے کر اس امتحان کے اوپر تطبیق کریں جہاں امتحان ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، جیسے ہماری زندگی۔ ایک صفت ہم نے وہاں سے لی، اس کو لے کر آئے اس زندگی کے اندر۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں، موت سے ڈرنے والے نعوذ باللہ اگر اس حالت پہ رہے تو امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ اب یہاں پہ ہمارا دوسرا تجزیاتی کام شروع ہوگا کہ یہ جو ابھی امتحان میں نہیں ہے یہ موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ یہ موت سے نہ ڈریں تو کیا تربیتی عمل سے گزارنا پڑے گا تاکہ یہ موت سے ڈرنا بند کر دیں؟ اچھا، اگر یہ ایک کام ہو گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کم از کم ایک کامیاب انسان کی ایک صفت معاشرے کے اندر زندہ کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، اگر اس کام کے اندر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں پانچ دن میں، کہ ہم فرض فرمائیں پانچ دن محنت کریں، پانچ صفتیں سامنے آ جائیں، پانچ صفتیں سامنے آ جائیں کہ بھائی یہ پانچ کامیاب انسانوں کی پانچ صفتیں سامنے آتی ہیں، ان پانچ صفتوں پہ اگر میں فائز ہو گیا، اس کا مطلب ہے کم از کم کام یہ ہوا میری کامیابی کا امکان بہت بڑھ جائے گا۔ یہ کامیابی کا امکان کب بڑھے گا؟ اس وقت جب میں امتحان میں پھنسوں گا، کیونکہ ابھی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میں امتحان میں ہوں ہی نہیں، جبکہ میں عرض کر رہا ہوں ابھی بھی امتحان میں ہے، سمجھ رہا ہے کہ امتحان میں نہیں ہے، ابھی بھی امتحان میں۔ کم از کم کس امتحان میں؟ کم از کم اس امتحان میں ہے کہ کامیاب انسانوں کی صفتیں اپنے اندر لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ اس امتحان کا تو کوئی انکار نہیں کر پائے گا نا۔ یعنی اب آپ نے شمشیر چلانی ہے یا نہیں چلانی؟ فرض فرمائیے 2008 میں ایک آدمی مر گیا، وہ کہ مجھے شمشیر چلانے کا موقع ہی نہیں ملا، مجھے تو جنگ کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہاں پر یہ امتحان نہیں ہوگا، اس وقت امتحان یہ ہوگا تمہاری جو جیسی صفات تھیں اگر اس کو میدان جنگ میں آنے کا موقع ملتا تو آتا یا نہیں آتا۔ اب دھوکہ دہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خفی امتحان میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ کس بات کا دھوکہ دیتا ہے؟ کہتا ہے میں تو نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہ ہوتا۔ دیکھیں ہم لوگ یہی کر رہے ہیں نا، اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا مثبت جملہ ہے، مثبت جملہ ہے، یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، اے کاش ہم ہوتے تو ساتھ دیتے۔ ابھی لفظ ہے، ابھی جملہ ہے۔ خواب میں بھی اگر کربلا میں پہنچ جائیں تو پوچھے گا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ یہ میں نے آپ سے خواب میں بھی کہا، یعنی باقاعدہ ایسا ہوا ہے کہ ایک طالب علم ہمارے پاس آیا، کسی پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کا طالب علم قوم میں، اور میرے پاس آئی کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے عجیب و غریب۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ یہ واقعہ کوئی ہمیں 86 کا، 85-86 کا۔ کہنے لگا صاحب میں نے دیکھا کہ میں ایک راستے کے اوپر کھڑا ہوں اور گویا وہ راستہ ایسا ہے جہاں سے سواریاں کہیں آگے جا رہی ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو سواری میں بیٹھے گا وہ کربلا کے میدان میں اترے گا۔ کہہ رہے دماغ میں نے یہ سوچا کہ جیسے سواری جو بیٹھے گا وہ کربلا کے میدان میں اترے گا، کہنے لگا کچھ دیر کے بعد وہ سواری آ گئی جس کے بارے میں طے شدہ تھا کہ یہ کربلا کے میدان میں پہنچا دے گی، جو اس میں بیٹھے گا وہ کربلا کے میدان میں اترے گا۔ کہنے لگا میں سواری میں سوار ہوتا تھا اور رک جاتا تھا، سوار ہوتا رہا، رکتا رہا، رکتا رہا، یہاں تک کہ وہ سواری روانہ ہو گئی، اور بعد میں میں روتا رہ گیا کہ میں سواری میں بیٹھا کیوں نہیں۔ اچھا میں کہوں گا یہ جس نے خواب دیکھا ہے نا، یہ خوش نصیب آدمی ہے۔ خوش نصیب ہے، کیوں خوش نصیب ہے؟ اس کو اپنی زندگی میں کم سے کم مولا نے یہ تو سمجھا دیا کہ اب سنبھل جاؤ، اگر اس حالت پہ مرے تو تم ہمارے ساتھ نہیں آ پاؤ گے۔ یہ خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ اس کو کم سے کم مولا نے اتنی بصیرت دے دی کہ جب مثلا یہ جاگا تو کہنے لگا کہ میں رو رہا تھا اس بات پر کہ میں نے سید الشہداء کے ساتھ کیوں نہیں گیا۔ نہیں معلوم آبادی میں کتنے لوگ ہوں گے جو شاید ہر روز یہ جملہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے کاش ہم ہوتے تو ساتھ دیتے، اور خدا نہ کرے اگر خواب میں بھی موقع آ جائے امتحان کا تو شاید ساتھ نہ دے پائیں۔ اچھا چونکہ خواب بھی نہیں دیکھا تو سمجھ رہے ہیں کہ ساتھ دے دیں گے، وہ خوش نصیب تھا اس نے خواب دیکھ لیا، اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، تو کم سے کم اپنے آپ کو تیار کر لے کہ آئندہ سے کم اگر خواب میں آؤں تو میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں۔ یہ امتحان خفی کی مشکل ہے۔ بس عزیزان محترم، ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم کچھ خواص کا جائزہ لیں اور کچھ خواص کا جائزہ لیتے ہوئے جو کامیاب انسانوں کے خواص ہیں ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان اس یہ جو خواص کامیاب انسانوں کی خواص تھیں یہ کیسے حاصل کی جاتی ہیں اور اس میں رکاوٹ کیا بنتی ہے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. تو یہ وہ گفتگو ہے جس کو ہم اس پانچ دن کے اندر کسی حد میں کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ گفتگو وسیع ہوگی, کربلا کے اتنے افراد ہیں, اصحاب انبیاء کے اندر اتنے کامیاب انسان گزرے ہیں, اور غیبت کبرا کے اندر, غیبت صغرا کے اندر اتنے کامیاب انسان گزرے ہیں, ہم ان کی ظاہر شخصیتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا معلومات بھی بہت کم ہے ہمارے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک اور بنیادی سوال اٹھانا پڑے گا, وہ یہ کہ کیا انسان کچھ ایسے ہیں کہ کچھ خواص اپنے اندر ایجاد کر ہی نہیں سکتے, اور کچھ انسان ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہی کسی خاصیت کے حامل ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ مثلاً زہیر بن قین شجاع ہیں, کوئی یہ کہے وہ پیدا ہوتے ہی شجاع تھا, چونکہ پیدا ہوتے ہی شجاع تھا وہ میدان کربلا میں جیت گیا, اور وہ جو دوسرا تھا جو گھوڑا اور شمشیر دے رہا تھا خود نہیں جانا چاہ رہا تھا, وہ پیدا ہوتے ہی بزدل تھا تو میدان کربلا میں رہ گیا. کیا ایسا ہے؟ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اصولی طور پر اس کا مطلب ہے کہ امتحان کا انکار کر رہا ہے. مثلاً یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو پیدا ہوتے ہی شجاع تھا اس لیے کامیاب ہوا, اور وہ پیدا ہوتے ہی بزدل تھا اس لیے ناکام ہو گیا. بس امتحان ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی زیادہ تاثیر نہیں. آپ کو یہ جملہ, آپ کو یہ فکر سنتے ہی غلط لگے گی کہ بھائی یہ فکر جو ہے وہ یقیناً غلط فکر ہے. اب اتنا اگر آپ قبول کرتے ہیں کہ یہ فکر غلط ہے تو ایک قدم اور آگے بڑھائیے. اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں عراق میں پیدا ہوتا اور نجف میں پیدا ہوتا اور ہر روز سید الشہداء کے روزے پر اور امین مومنین کے روزے پہ جاتا تو میں کچھ اور ہوتا,
بے شک,
اور چونکہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور میں ان کے روزے پہ بار بار نہیں جا سکا لہذا میں ایسا ہو گیا, کہ یہ فکر صحیح ہے؟ وہ پہلی والی بات پر تو انکار کرنا بہت آسان تھا, کھڑے کھڑے یوں کہہ دیجئے یہ تو غلط ہے. کہ مثلا آپ نے کہا کہ پیدا ہوتے ہی بزدل تھا, پیدا ہوتے ہی بزدل تھا لہذا ہار گیا, وہ پیدا ہوتے ہی شجاع تھا لہذا جیت گیا, تو ہم نے کہا یہ تو کھڑے کھڑے آدمی کہہ دے گا یہ تو غلط بات ہے. کیوں غلط بات ہے؟ اس میں تو جبر آ رہا ہے کہ بھائی امتحان میں زہیر بن قین کا کوئی کمال نہیں تھا, ان کی پیدائش کے اوپر چونکہ شجاعت تھی اس نے ان کا ساتھ دے دیا, وہ دوسرا آدمی چونکہ پیدائش پر ہی بزدل تھا تو اس کی بزدلی اس کو مروا گئی. ہم نے کہا بھائی یہ تو فوراً ہو گیا. آپ یہ سوچیے کہ نہیں جغرافیہ کا کیا بارے میں کیا خیال ہے, اگر میں قوم میں پیدا ہوتا تو میری پاکیزگی کیا ہوتی؟ تو میں مشکل سے کراچی میں پیدا ہو گیا لہذا میری پاکیزگی خراب ہو گئی, کیا ایسا ہے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ ہاں ایسا ہے تو پھر نتیجے میں وہی ہے جیسے وہ پیدا ہوتے ہی شجاع اور پیدا ہوتے ہی بزدل, نتیجہ پھر برابر. یعنی جبکہ ظاہری طور پہ ایسا لگ نہیں رہا تھا, ظاہری طور پہ لگتا ہے نہیں ہے ایسا. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی تمہیں ایک موقع ملے کہ تمہیں اگر کوئی موقع ملتا کہ تم نجف میں پیدا ہوتے یا کراچی میں تو تم کون سے کا انتخاب کرو گے؟ تو آپ کہیں گے فوراً نجف کا انتخاب کروں گا. اگر کسی کو مرنے کے بعد یہ موقع دیا جائے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے لاشوں کو نجف میں دفنائے یا کراچی میں تو کہاں کا انتخاب کرے گا؟ نجف کا انتخاب کرے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دونوں باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے, دونوں باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے. اچھا آپ کہیں گے نہیں ظاہری طور پہ تو بات غلط ہے, جگہ کے بہت اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے قطعی روایت آ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ نہیں کوئی اثر نہیں. اس بات کی تفہیم کے لیے ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والا. پہلے موت کے مسئلے کو لے لیتے ہیں, تب میرے پاس آپشن ہے کراچی میں مروں, کراچی میں دفنایا جاؤں یا نجف میں, تو میں آپشن میں فوراً لوں گا نجف میں دفنایا جاؤں. اس حد تک اچھا ہے کہ میں نے ذاتی عقیدت کا اظہار کیا ہے, اس حد تک اچھا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں جبرن اپنے آپ کو نجف میں دفنا لوں گا تو کچھ مل جائے گا, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ نہیں ملنے کا, کچھ نہیں ملنے کا. میں نہ مناظرہ پڑھتا ہوں نہ میری عادت ہے, جو لوگ رسول خدا کے برابر میں بھی دفنا بیٹھے وہ بھی کچھ نہیں لے پائے. ہارون اور رشید آٹھویں امام کے برابر میں دفن ہوا وہ بھی کچھ نہیں لے پایا. قطعی روایت ہمارے پاس موجود ہے, اللہ نے ملائک خلق کیے ہیں, ان کا لقب ہے نقال, ملائکہ نقال خلق ہوئے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جو جس غلط جگہ دفن ہوا ہے اس کو نقل کریں صحیح جگہ پر، بس ان کا کام یہ ہے. اچھا یہ جو نقال ملائکہ ہیں، ان کا نقالہ ان کا لقب پڑا ہے عربی کے لفظ نقل سے، نقل کا مطلب ہوتا ہے منتقل کرنا. ان کو متعدد علماء نے اپنے مکاشفات اور مشاہدات کے اندر عیناً دیکھا ہے، عیناً دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے. کہ مثلا نجف اشرف میں قبر کھدی ہے اور قبر میں سے مردہ لے کر کہیں اور چلے گئے، اور ایک اور جب آدمی اسی قبر کے اندر کوئی اور آدمی وہاں پہ موجود ہوا. اچھا یہ باقاعدہ مشاہدات میں آ چکی ہیں مرنے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نااہل اس زمین کے اندر دفن ہو گیا. اچھا اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خصوصیت صرف نجف کی ہے، بظاہر یہ خصوصیت نجف، کربلا، مشہد سب جگہوں کی ہے کہ وہ ملائکہ منتقل کر دیں گے اس انسان کو جو نااہل جگہ پہ دفن ہوا ہے، اور اس انسان کو جو کسی غلط جگہ پہ دفن ہوا ہے اہلیت کہیں اور کی رکھتا تھا. صحیح. اچھا میں اگر وہ ارادہ کروں کہ میں یہاں پہ دفن ہوں، میں وہاں پہ دفن ہوں، اس سے یہ ثواب ہو سکتا ہے کہ میں نے ان کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کیا. مثلا کوئی مجھ سے کہے تم کہاں دفن ہونا پسند کرو گے، میں کہوں گا نجف میں، کہ عقیدت کا اظہار ہو جائے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ اس عقیدت کے اظہار کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، معاملہ تو بظاہر اب شروع ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر باری آئے گی ان ملائکہ کی جو یہ طے کریں گے کہ اس کو اصل میں کہاں جانا تھا. بس آپ نے دیکھا کہ دفن کے وقت جغرافیہ کی تاثیر ختم ہو گئی. پیدائش کے وقت کیا خیال ہے؟ آیا پیدائش کے وقت جغرافیہ کی تاثیر کسی انسان کو کامیاب اور ناکام بنا سکتی ہے؟ اب بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے میرے ذہن کے اندر آ سکتی ہیں، لیکن اصولاً سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ قول بھی شاید کوئی بہت مناسب قول نہیں ہوگا. کیا نشانی ہے اس بات کی؟ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. متعدد انبیاء کرام علیہ السلام ان ماحول، ان معاشروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں جن معاشروں میں کوئی خدا کا نام لے لینا بھی نہیں تھا. اکثر انبیاء ایسے ہی معاشروں میں پیدا ہوئے، بعد میں انہوں نے ان معاشروں کے اندر تبلیغ کیے جن معاشروں کے اندر کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا. ان معاشروں کے اندر تبلیغ کیے، نبوت کے مرتبے پر بھی فائز تھے، اپنی ساری ذمہ داریوں کو انجام دیا، جبکہ ابتدا اور ولادت ایسی جگہ پر ہوئی تھی کہ جو بظاہر انتہائی نامعقول جگہ تھی، لیکن ہو گیا ایسا. اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں مثال کے طور پر اصحاب ائمہ کے اندر، اصحاب انبیاء کے اندر، کہ جو کفرانیز علاقوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے ماننے والے بن گئے. مثلا خود حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصفہان آتش پرست ہے، جس وقت وہ پیدا ہوئے تو آتش پرست پیدا ہوئے، اس کے بعد عیسائیت کی گرویدا ہوئے، اور اس کے بعد اپنی اس جگہ کو ترک کر کے اس جگہ پہ پہنچ گئے جو دنیا کی پاک و پاکیزہ ترین جگہ شمار ہو رہی ہے. اب بھی کیا ہم یہ کہیں گے پیدائش کے مقام کی تاثیر ہے؟ ہاں پھر میں عرض کرتا چلوں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ مطلقاً کوئی تاثیر نہیں ہے. ہاں ایک اس کے اندر توفیق کا امکان بڑھ جائے گا، لیکن کوئی یہ کہے اس سے فیصلہ طے ہو گیا، طے کچھ نہیں ہوا. میں کراچی میں پیدا ہوا یا نجف میں پیدا ہوا یا مکہ میں پیدا ہوا، میری زندگی جو طے کرے گی میرا عمل کیا رہے گا، کوئی مقام طے نہیں کرے گا. ہاں بعض اوقات خدا معجزہ دکھاتا ہے، مثلا جیسے امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، معجزے کا پیدا ہوا. یعنی صرف ذہن کو بالکل کلیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں ولادت، اپنے آپ سے پوچھیے گا کس کی شرف کا سبب ہے، امیر المومنین کے لیے یا کعبہ کے لیے؟ کس کی شرف کا سبب ہے؟ اس ذات امیر المومنین کے لیے جو اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم خلق بھی نہیں ہوئے تھے، یا اس کعبہ کے لیے جس کے سامنے امیر المومنین جیسے، امیر المومنین کے سامنے اس کعبے کی کیا حیثیت بنے گی؟ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو یعنی ہم نے ان موضوعات کے اوپر کم غور کیا، نتیجہ مشکلات میں پھنستے چلے گئے. بس ہمارے خیال میں کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ مثلا کسی آدمی کی ولادت کسی خاص جگہ پر ہوئی بس بنا بنی یہ کامیابی حاصل کر رہا ہے. اچھا جب آپ نے ایک بات دیکھ لی کہ پیدائشی طور پر شجاع تھا یا بزدل تھا، اس سے کوئی چیز طے نہیں ہوگی، پیدائشی طور پر کس جغرافیہ میں پیدا ہوا اس سے کوئی چیز طے نہیں ہوگی. اب تیسری چیز بھی دیکھ لیتے ہیں جو اور زیادہ سنگین مسئلہ ہے. پیدائشی طور پر کس ماں باپ سے طے ہوا کہ پیدا ہو, اس سے کوئی چیز بن جائے گی؟ ہاں, زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا توفیق کا امکان بڑھ جائے گا, لیکن کیا زندگی طے ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. کسی کا بیٹا کیا نکلا اس سے طے ہو جائے گا؟ وہ بھی نہیں. کیوں؟ سارے اصول ہمارے سامنے قرآن کریم بیان کر رہا ہے. مثال کے طور پر حضرت نوح کا بیٹا بدترین خلائق نکل آیا اپنے زمانے کی, کیا حضرت نوح پر کوئی اثر پڑا اس کا؟ نہیں. وہ فرعون, اس کے محل کے اندر رہنے والی اس کی اپنی زوجہ بہترین خلائق ثابت ہوئی ہیں اپنے دور کے اندر, کیا فرعون کو کچھ نصیب ہوا؟ نہیں. ہاں, اب یہاں پہ بہت سارے پیرامیٹرز دیکھنے پڑیں گے. بس اگر کوئی کسی خاص خاندان میں پیدا ہوا ہے, ایک توفیق میں اضافے کا تو سبب ہے, لیکن کوئی یہ کہے اس سے طے ہو گیا معاملہ, نہیں, طے کچھ نہیں ہوا ہے. طے آپ کے ارادے سے ہوگا, طے آپ کے اپنے اوصاف سے ہوگا, اس سے کوئی چیز طے نہیں ہو پائے گی. بس عزیزان محترم, جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف آپ اور میں اور میرا اور آپ کا کردار ہے جو طے کرے گا کہ ہم نے کامیاب زندگی گزارنی ہے یا ناکام زندگی گزارنی ہے. نہ اس سے طے ہوگا کہ میں چونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں پیدا ہو گیا, کہیں اور پیدا ہوتا کچھ اور ہو جاتا, یا میں کسی عالم کے گھرانے میں پیدا ہو گیا یا کچھ اور, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف ایک بات سے فرق پڑے گا, میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کون سی صفتیں بنائی ہیں, بس یہ طے کریں گے. اب مثلا ایسے ہی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس بات کی طرف مزید توجہ دلانے کے لیے, صاحب کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ آیت اللہ بہجت کے پاس, آیت اللہ بہجت نے کسی کو چائنا کہلوایا, چائنا میں رہنے والی کسی بچی کو کہلوایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ, میری شاگرد بن جاؤ. ہے تعجب کی بات کہ مثلا ایران میں اگر 6 کروڑ آبادی ہے اور اس 6 کروڑ میں 4 کروڑ ایسے ہوں جن کی عقل کام کرتی ہو, تو اس 4 کروڑ میں کم از کم 2 کروڑ ایسے ہوں گے جو آغا بہجت کے شاگرد بننا چاہتے ہوں گے. صحیح ہے, انہوں نے وہاں موجود 2 کروڑ میں سے کسی کو اس طرح کال کر کے نہیں بلایا, اور ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے چائنا جیسے ملک کے اندر رہنے والی ایک بچی کو کال کر کے بلایا کہ تم شاگرد بنو. یہ کیوں ہوا؟ صرف ایک قانون کے تحت. وہ بچی کہیں پر بھی پیدا ہوئی, کسی بھی خاندان میں پیدا ہوئی, کسی بھی جغرافیہ میں پیدا ہوئی, اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ مجھے اس جیسے آدمی کا شاگرد ہونا ہے. آپ کہیں پر بھی پیدا ہوں, کسی بھی زمین پہ رہتے ہوں, کسی بھی خاندان میں پیدا ہو جائیں, آپ نے اپنی زندگی خود طے کرنی ہے. بس آخر میں نتیجہ لیتے ہوئے, کیا مقدر نام کی کوئی چیز ہے بیچ میں؟ اب مقدر کیا ہے؟ مثلا میں کیا جواب دوں, میرے مقدر میں تھا کہ مجھے مولوی بننا ہے, کیا واقعی ایسی کوئی چیز ہے؟ ہاں, یعنی اس حد تک تو ہو سکتا ہے کہ مجھے توفیق مل رہی تھی کہ میں بنوں, اب بنا یا نہیں بنا میرے ہاتھ میں. بن بھی گیا تو توفیق ملی تھی کہ کمال حاصل کروں, بننے کے بعد بھی کمال حاصل کیا یا نہیں کیا یہ میرے ہاتھ میں. وہ مثلا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ ذیشان الدر جوادی صاحب قم میں تشریف فرما تھے, برصغیر کے کچھ افراد میں سے جنہوں نے بے تحاشا محنت کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر, ان میں سے ایک مولانا ذیشان الدر جوادی صاحب تھے. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے. آپ قم میں تشریف فرما تھے تو ایک طالب علم ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب دعا کریں کہ خدا ہمیں علوم اہل بیت کو حاصل کرنے کی توفیق دے. صحیح. مولانا صاحب نے کہا کہ صاحبزادے, انڈیا سے اٹھ کر قم پہنچ گئے ہو, مدرسے کے اندر بیٹھے ہو جس کی لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی ہے, تمہارے اطراف میں استاد اتنے ڈھیر سارے ہیں, تمہیں اللہ نے صحیح سالم خلق کر دیا ہے, مجھے بتاؤ توفیق میں اب اور کیا چاہتے ہو؟ اب اور کون سی توفیق چاہتے ہو؟ ساری توفیقات تو مل گئی ہیں, اب تم نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ خدا توفیق دے, بھی توفیق ہو گئی, یہی توفیق تھی. خدا نے تمہیں کسی جنگل میں خلق نہیں کیا کہ تم جانتے ہی نہیں کہ علوم اہل بیت ہوتے کیا. خدا نے تمہیں کسی ایسی جگہ خلق نہیں کیا جہاں تمہارے لیے علوم کے دروازے بند ہوئے ہوئے. خدا نے تمہیں کسی جاہلیت کے زمانے میں خلق نہیں کیا کہ اس زمانے میں علم ہی نہ ہو. سب کچھ حاصل ہے, اب توفیقات اپنے تمام پر پہنچ چکی ہیں, اب یہ بتاؤ تم نے کچھ کرنا یا نہیں کرنا. اچھا آپ ان کے جواب کو ظاہر قدر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا نے ہمیں چھانٹ کر ایسے زمانے میں خلق کر دیا ہے جو اسلام کی احیاء کا زمانہ قرار پا رہا ہے, اسلام کے دوبارہ سے زندہ ہونے کا زمانہ قرار پا رہا ہے. پوری دنیا چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو اسلام کے, اسلام پہ توجہ دے رہا ہے. پوری دنیا چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مذہب اور ان کے مکتب فکر پہ توجہ دے رہا ہے. پوری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اسلام کے اندر بھی خاص لوگ ہیں کہ جو پرچم اسلام لے کر میدان عمل کے اندر آئے ہوئے ہیں. آپ اور میرے لیے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کوئی دروازہ بند نہیں ہے اس وقت. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم اور آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی جغرافیائی راستہ, کوئی زبان کا بیریئر, کوئی چیز ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اب سوال یہ, اب مزید توفیق میں کیا چاہیے؟ اب مزید توفیق میں کیا چاہیے؟ یعنی اور خدا کیا کرے کہ میں کامیابی حاصل کروں؟ سب کچھ تو ہو گیا, زمانہ اچھا زمانہ ہو گیا, علم کا فروغ ہے, کتابیں موجود ہیں, کوئی زبان کی مشکل نہیں بن رہی ہے. یعنی